لیکن اسلام ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت جعفر طیار کی چار باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو بتا دیا ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ میں نے آج تک اپنی وہ باتیں کسی کو بتائی نہیں. کیونکہ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، خالی ڈھولی زیادہ بچتے ہیں. اس پر انہوں نے بتایا کہ میں شراب نہیں پیتا کبھی بھی، دور جاہلیت میں بھی نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ عقل کو زائل کرتی، میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. نمبر دو، بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس لیے بتوں کو کبھی جاہلیت میں بھی نہیں پوجا، ان سے کچھ نہیں مانگا. نمبر تین، اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں، اس لیے کبھی زنا نہیں کیا. جھوٹ، ذلت اور کمینگی کی بات ہے، کبھی نہیں بولا. اب یہ فطرت کی باتیں ہیں نا، کسی شریعت اور قانون سے نہیں رکے، بلکہ ان کے اپنے دل نے ڈیسیجن دیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ اور یہ خرابیاں ہیں. عقل مند تو اس کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. یہ خرچ کرنے کا سوال دوسری مرتبہ آ رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے لوگوں کے اندر کتنی خیر اور بھلائی کا جذبہ پیدا کر دیا. اب دیکھیں کہ مال خرچ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اپنی چیز کسی کو دے ڈالنا ایک بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے، اعلیٰ اخلاق اور وقار کردار کی بات ہے. یہ اتنا بڑا اخلاق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کا دین ہی پیدا کر سکتا ہے. ورنہ عام حالات میں تو آپ دیکھیں جتنی جنگیں لڑائیاں مال پہ ہوتی ہیں وہ شاید ہی کسی اور چیز پر ہوں. لیکن اسلام نے وہ کیا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا کہ لوگ بار بار آ کے پوچھتے ہیں اچھا مال کہاں خرچ کریں. یہ شوق، یہ جذبہ، یہ کس نے ڈالا دلوں میں کہ اپنی چیز دینے کے لیے پوچھیں کیسے دیں، کہاں دیں، کس کو دیں، کس کام میں دیں. یہ آسان معاملہ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا جذبہ کار فرما ہے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں. لیکن صحابہ کرام چونکہ ایمان کی اس کیفیت سے گزر رہے تھے اس لیے ان کے لیے بہت آسان ہو گیا. پھر وہ موقع ڈھونڈتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے کہ کہاں کریں تاکہ اپنے اس مال سے اپنی آخرت بنا سکیں. اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کریں، ہم چاہتے تو ہیں کرنا لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ خود راہیں تلاش کرتے ہیں، اور یہ راہیں تلاش کرنے کے لیے دوسری دفعہ آیا ہے. یسألونک ماذا ینفقون، ایک دفعہ سوال کر کے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر پوچھنے آگے اچھا بتائیں کہ کہاں خرچ کریں. کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف ایک لمیٹڈ لسٹ دی گئی ہے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافر کے لیے، تو ایک محدود چیز بتائی گئی. اس لیے ابھی وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے، اس لیے پھر پوچھا اور کیا کریں. فرمایا قل العفو، اچھا زیادہ کرنا چاہتے ہو تو جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. پھر پہلے حکم میں کیا تھا، جو دل کی خوشی سے دو، زکات کی بات نہیں تھی وہاں، جو دل کی خوشی سے دو، ماں باپ کو دو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں مسکینوں ان لوگوں کو دو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جو ضرورت سے زائد نظر آتا ہے وہ دے ڈالو. قل العفو. العفو کیا ہے؟ زیادہ. یعنی معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو لگ گئی پڑ گئی دوسرے کی طرف سے, پھر بھی اس نے کیا کیا, زیادہ کرم کیا, بدلہ نہیں لیا, زیادہ نیکی کمائی, معاف کر دیا. العفو زائد الضرورت, کہ جو آسان اور سہولت سے, آسانی اور سہولت سے دے سکو, جو دل پر شاق نہ گزرے, اتنا نہ خرچ کرو کہ خود مانگنے والے بن جاؤ, خود سوال کرنے لگو. العفو دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کو منزل بنا لیں, جن کے لیے سب سے بڑی تمنا یہ بن جائے کہ اللہ راضی ہو جائے. ایسے شخص کے لیے دنیا کا ساز و سامان زندگی اس کی بس ایک ضرورت ہے, زندگی کا مقصد نہیں. جو چیز حقیقی ضرورت سے زائد ہو اسے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرا دو. آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے کے بہت سے مواقع, بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, تو ان فقہی ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے ایک خوبصورت بات کر دی کہ اب پھر کس سے چھوڑ دے, خود فیصلہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے اچھا دیکھو بس اتنے تولے سونا رکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ خرچ کر دو, اتنے تولے سے زیادہ چاندی نہیں رکھ سکتے, اتنے گھر نہیں بنا سکتے, اتنے کپڑے سے زیادہ نہیں بنا سکتے, تو ہم کتنی مشکل میں پڑ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود گنتی کر کے نہیں ہمیں کچھ پابند کیا, کیونکہ دین میں وسعت ہے. اس میں مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے ایک چیز ضرورت سے زائد ہو سکتی ہے. مثلا اگر کسی کے دو گھر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گھر میں رہ کر دوسرا اس کو ضرورت سے زائد معلوم ہو, اور ایک شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس دو نہیں تین ہیں لیکن اس کی آل اولاد اتنی ہے کہ وہ تین بھی اس کو چھوٹے پڑ رہے ہیں, تو اس کے لیے وہ نمبر یعنی تین کا عدد زیادہ نہیں ہے, زائد ضرورت نہیں. ایک شخص کے گھر میں پانچ کمرے ہیں اور ہو سکتا بچے دس ہوں, تو وہ اس کے لیے زائد ضرورت نہ ہوا. لیکن ایک شخص ہے جو اکیلا ہی رہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی بیڈ روم کافی اور باقی فارغ بند پڑے, زائد ضرورت ہے, ان کو کسی اور کام میں لانا چاہیے. تو ہر شخص کو اس کی اپنی سوچ پر چھوڑا گیا. قل العفو, ہر ایک خود دیکھے کہ اس کی ضرورت سے زائد کیا چیز ہے, اسے کیا کرنا ہے, وہ کس چیز کے بغیر گزارا کر سکتا ہے, کون سی چیز اس کے لیے فالتو ہے. تو اب وہ کیا کرے, ان فالتو چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھنے کی بجائے اللہ کی راہ میں دے ڈالے تاکہ آخرت بن جائے. لیکن العفو سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ جو چیز کل ضرورت آ سکتی ہے اس کو آج ہی نکال دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے, اس طرح کہ انسان پھر اس کو کبھی واپس اس طرح نہ لے سکے کہ کبھی ضرورت پڑنے پہ خود استعمال ہی نہ کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر اپنا خیبر کا حصہ لائے کہ یہ آپ دے دیجئے, یہ آپ رکھ لیجئے, سارا بہت زبردست بہترین زمین تھی. تو آپ نے فرمایا نہیں, زمین اپنے نام رہنے دو اور اس کا جو پھل ہے وہ صدقہ کر دیا کرو. یہ کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے اس سوچ سے کہا ہو کہ اس زمین کی تمہیں نہیں, ہو سکتا تمہاری اولاد کو ضرورت پڑ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام نے وقف نہیں کی زمینیں یا باغات یا اور چیزیں, لیکن آپ سے جب بھی کسی نے آ کے کوئی مشورہ مانگا, ہر ایک کو آپ نے مشورہ مختلف دیا, مختلف حالات کے مطابق, کیونکہ ہر ایک کی ضروریات مختلف تھیں. تو ایک جیکٹ سب کو پوری نہیں آ سکتی, اس لیے اسلام نے فگرز کے ساتھ, لینتھ کے ساتھ نہیں جواب دیے, اجمالی اتنے خوبصورت جواب دیے کہ ہر شخص خود ڈیسیژن لے تاکہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے کام کر سکے. اگر زیادہ حد بندیاں اور خانوں میں ہم کو ڈال دیا جاتا تو ہم پورے نہ اتر سکتے اور دین بہت مشکل ہو جاتا. یہی چیز دراصل دین میں یسر ہے, آسانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے العفو، کتنی خوبصورت ڈیفینیشن کہ اتنا دو کہ خود محتاج فقیر ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ پھر لوگوں سے ہاتھ پھیلانے لگو کہ مجھے دو کیونکہ میں تو اپنا سب کچھ دے چکا، اتنا مت دو۔ اور دوسری بات یہ کہ دینے لگو تو ان سے شروع کرو جن کی ذمہ داری ہے تم پہ پہلے، مثلا بال بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا اور جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ یہ بخاری کتاب و زکات کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران فرمایا، آپ کے سفر یا حج عمرہ کے تھے یا جہاد تھے، کہ جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس نہیں۔ یعنی اگر ایک شخص دو سواریاں لے کے جا رہا ہے تو وہ کیا کرے، اپنے دوسرے بھائی کو جہاد میں وہ دے دے جو ایکسٹرا ہے، اور جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں، یعنی کھانے پینے کا سامان وغیرہ۔ تو اس طرح آپ نے زائد کی بہترین وضاحت کر دی کہ جب بہت سے لوگ ایک کام کو مل جل کر رہے ہیں، مثلا آپ لوگ یہاں کیا کر سکتے ہیں، آپ کے بیگ میں دو قلم ہیں اور آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون ہے ان کا قلم خشک ہو گیا ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتی، کیا پتہ یہ مجھے واپس ہی نہ کریں، تو بھگتے خود جو نہیں لائیں۔ نہیں، اگر آپ کے پاس دو قلم ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک نکال کے دے دیں کہ وہ اپنا کام چلائیں، اور دوسرے کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف کام چلائے، نہ کہ لالچ کے مارے گھر لے جائے۔ یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی بعض اوقات ہمارے پاس زائد ضرورت کپڑے ہوتے ہیں، اچھا جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا پتہ وہ فلانی شادی پہ کام آ جائے، شاید میں اس دن پہن لوں، شاید یہ اس طرح کام آ جائے، اور پھر دیکھتے 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 اچھا ابھی تو بعد میں دیں گے۔ تو ہمارے گھروں میں ہم سب کے پاس سٹورز میں بعض اوقات اتنی ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے بہت اچھی طرح کام آ سکتی، لیکن ہمارا دل نہیں کھلتا کہ ہم کسی اور کو بھی استعمال کرنے میں شریک کریں۔ کوئی کہا کتنا ہی ضرورت مند ہو، اس وقت ہم کو اپنی ضرورتیں ستانے لگتی ہیں اور ہمارا دل نہیں کھلتا۔ ہر شخص کے ساتھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی، یہ میرے بچپن کی یاد ہے، یہ میری شادی کی یاد ہے، عروسی جوڑا کئی لاکھ کا بس رکھا ہوا ہے، نہ پہننا نہ کسی کو دینا کہ کسی کے کام آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری یادگیری ہے، نشانی ہے، یہ ابا کی نشانی، یہ اما کی، یہ اس موقع کی، وہ اس کی، وہ اس کی، اور وہ سب سٹور میں رکھا ہوا ہے اور کچھ استعمال نہیں۔ وہ سال بعد یا کبھی دھوپ لگوانے کے لیے اس کو نکال کے دیکھا، زیارت کی اس کی اور پھر بند کر دیا، اب دل خوش کر لیا اپنا کہ ہے بس تسلی ہے۔ لیکن کبھی انسان سوچے کہ میں نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، میں نے جانا ہے آگے، جنت میں جا کے کیا کروں گی، چلو اس کو وہاں بھجواتے ہیں، اٹھاؤ بھی لے جاؤ جنت میں، اس کو وہاں جا کے سجا دو، اسے وہاں استعمال کریں گے۔ تو ضرورت کا تو رکھیں، زائد ضرورت نکال دیں۔ اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا جب سامان ہلکا ہوتا ہے نا تو نیکی کے کام کے لیے وقت بہت سا مل جاتا ہے، ورنہ اس کی صفائی ستھرائی، اس کو ادھر رکھ ادھر رکھ، ہوا لگوا، دھوپ لگوا، اس میں کیڑے مار دوائیاں ڈال، معلوم نہیں کیا کچھ، ساری زندگی ان چیزوں میں تھکتے گزر جاتی ہیں۔ پھر خواتین کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، سبق کس وقت یاد کریں، ٹائم تو سارا ان چیزوں میں لگ گیا۔ کبھی انسان تھوڑا عقل استعمال کر کے غور کرے، کیا ورتھ ہیں یہ چیزیں جن کی اتنی چاکری کروں؟ یا اللہ کی کتاب چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑی رہوں، کیا واقعی اس قابل ہے یہ کہ ان کے لیے اتنا وقت گنوا دوں؟ نہیں، مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ کی پرائرٹیز بدلتے بدلتے فضول فضول فالتو چیزیں زندگی سے نکلتی جائیں گی، کام کی ضرورت کی رہ جائیں گی، اور ضرورت کے کام جب آپ کریں گے تو ان کو کر کے بھی خوش ہوں گے، تھکیں گے بھی نہیں، خواہ گھر والوں کی خدمت ہو، خواہ کھانا بنانا ہو، خواہ کچھ بھی ہو. اور باقی بیکار کی چیزیں جو ہیں ان سے جب جتنا جلدی جان چھوڑا لیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب کوئی ایسا کام گھر جا کے نہیں کرنا کہ جس سے آپ کا کل سے آنا بند ہو جائے، کیونکہ آپ تو یہ آیت پڑھ کے جا رہے ہیں، اب آپ کے شوہر صاحب نے تو نہیں پڑھی، بچوں نے تو نہیں پڑھی، ایسا نہ گھر میں چیخ پکار شروع ہو جائے. کیونکہ جب ہم بہت سخاوت سے اترتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہو کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈینٹس کو ایسی نصیحتیں کرتی رہتی ہوں، خود بھی اس پہ تھوڑی عمل کرتی رہتی ہوں. تو ایک دفعہ کسی نے، ایک اسٹوڈینٹ نے دوسرے سے کوئی ڈیزائن مانگا، اور بہت خوبصورت اپلک ورک کا ڈیزائن تھا، تو وہ لا کے رکھا ہوا تھا لفافے میں، تو وہ شاید لینے والی لینا بھول گئی، دینے والی دینا بھول گئی. تب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ایک راؤنڈ لگتا تھا، جو ایکسٹرا چیز ہوتی تھی وہ آگے کر دیتے تھے کہ یہ بوجھ نہ بنے. اسی میں وہ سوٹ جو تھا وہ میں نے کسی کو دے دیا، پوچھا کسی کا نہیں، میں نے کہا کچھ کسی نے لا کے رکھا ہوگا، معلوم نہیں کس کو دیا کس کو نہیں، تو وہ بھی اٹھا کے. اب وہ جو دوسری شخص تھی وہ آ کے ڈھونڈتی رہی کہ وہ میں نے کپڑے رکھے تھے یا وہ کہاں گئے. لیکن یہ ہے کہ دینے کے وقت یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ چیز آپ کی اپنی ہے، بچوں اور شوہر کی چیزوں پہ ہاتھ نہ ماریں جب تک ان کے اندر، یا کسی اور کی چیز پر نہیں، کیونکہ اس طرح پھر بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی. اسی طرح شوہر نے اگر آپ کو کوئی ایسے گفٹ دے رکھے ہیں یا کچھ، تو ذرا سا ان سے مشورہ کر کے تھوڑا آگے پیچھے کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ اتنے شوق سے ایک چیز لائے ہیں اور آپ کے نہیں، میں تو متقی پرہیزگار ہو گئی ہوں اس لیے میرا تو دنیا میں دل نہیں لگتا. تو مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ. آپ دیکھیں کہ جو بارش فوار کی شکل میں پڑتی ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اس مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے، اور وہ جو کچھ اس کے بعد اگتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جو بارش ایک دم تیز پڑتی ہے وہ کیچڑ کر دیتی ہے، اس میں پھسلن ہو جاتی ہے، اور پھر باقی کچھ نہیں رہتا، اس کے بعد پھر دھوپ آ جاتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے. تو پھوار بنے، آہستہ آہستہ دین کے راستے میں قدم رکھیں کہ پھر مضبوطی اور ثابت قدمی بھی آئے، خوشگوار ہوا ہو، فضا ہو، انجوائے بھی کریں زندگی کو، نہ کہ ایسے دین کا نمونہ پیش کریں کہ جس میں اتنی جلد بازی ہو کہ دوسرے لوگ پٹ آف ہو جائیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. کذالک اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات یعنی احکامات کو واضح کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ حکم تو واضح کر دیے، شراب اور جوئے کا بھی بتا دیا کہ فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، کل الافو بھی بتا دیا، اب عمل کیسے کرنا ہے؟ غور و فکر کر کے. غور و فکر کرو کہ ایسا کیوں کہا گیا اور اس کے کرنے میں کیا فائدہ ہے، اور یہ کام میں نے کس طرح کرنا ہے. پھر دنیا اور آخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، دونوں میں غور و فکر کرو. نہ تو دنیا کو چھوڑ کے راہب بن جاؤ کہ ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں، یعنی دونوں میں بیلنس رکھو، اور نہ دنیا میں اتنے محو ہو جاؤ کہ آخرت بھول جائے، یاد ہی نہ رہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ بنانا ہے. دونوں کے بارے میں سوچو. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کتنا بیلنسڈ ہے ہمارا دین، کتنا معتدل، کتنا اعتدال. اور اگر واقعی اس اعتدال کے ساتھ ہم دین کو لیں تو ہم کبھی نہ پچھتائیں، نہ کبھی شرمائیں، نہ کسی مصیبت کا خود شکار ہو، نہ کسی کو کریں. جب بیلنس ختم ہوتا ہے اعتدال، آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے کھڑے ہونے میں اعتدال نہ ہو تو ہم گر جائیں، یا پھر کیا ہو، دوسرے کا سہارا لینا پڑے. تو ہر چیز میں اعتدال جو ہے وہ اسے خوبصورت بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها, بہترین کام سب سے اوسط کام ہے, درمیانہ روی ہے. ویسألونک, اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے, عن الیتاما, یتیم بچوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. قل, اس کا جواب بھی بہت خوبصورت دیا گیا. قل اصلاح لہم خیر, کہ ان کی اصلاح اچھا کام ہے, ان کے لیے بھلائی سوچو. اب یہ جو سارے یسألون ہیں نا, ان کے جواب پر غور کرتے ہوئے آپ بھی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا کریں. عموماً ہم کیا کرتے ہیں, نا نا نا, ایک دم نا سے بات شروع کر دیتے ہیں, یا یہ کہ بہت زیادہ سٹریس ایک چیز پہ ڈالنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے ہی جواب انتہائی حکمت بھرے ہیں. لوگ اتنی انگزائٹی میں ایک سوال لے کر آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اس پہ کیا کرنا ہوگا ہم کو, یہ اصل میں یتامہ کے بارے میں جب سوال آیا تو ہوا کیا. اس سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, تو لوگ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کا کھانا پینا الگ کر دیا. اب ان کا کھانا الگ پکاتے, اپنا الگ پکاتے, ایک مصیبت میں پڑ گئے. وہ بچ جاتا دوبارہ انہیں کو کھلاتے, یا پھر یہ کہ اس کو پھینک دیتے, خود استعمال نہ کرتے. محنت بھی, مشقت, مال کا ضائع ہونا, اور ان بچوں کی بھی کوئی بھلائی نہیں تھی اس میں. تو اس پر فرمایا کہ دین تم پہ تنگی ڈالنے کے لیے نہیں آیا. یسألونک عن الیتاما, یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کیا کریں, ان کے مال کا کیا کریں, ان کی کیسے خیر خبر رکھیں. فرمایا قل اصلاح لہم خیر, وہ پوچھنے آئے تھے کہ ان کا کھانا الگ ہی رکھیں کہ اپنے ساتھ شامل کریں. بلیک اینڈ وائٹ میں جواب چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلاح لہم خیر, ان کی بھلائی سوچو, ان کی اصلاح سوچو, ان کی تربیت کا سوچو, ان کی خیرخائی کرو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اصلاح لہم خیر, کیونکہ اگر انسان ظاہری تقاضے پورے کرتا رہے لیکن دین کی روح کو نہ سمجھے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم بڑے دیندار ہیں لیکن ساتھ ہی ہم دین کو الٹا نقصان دے رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ٹپیکل وے میں ریچولز کو پورا کرنا کہ یہ لکیر ادھر سے ادھر نہ ہو, اور یہ بات بس جیسے ہے ویسی کی تیسے لکیر کی فقیر ہو جانا اور اصل روح کو بھول جانا, یہ دینداری نہیں. اصل دینداری کیا ہے؟ اصلاح لہم خیر, دین کی روح کو سامنے رکھو. پھر فرمایا وہ ان تخالطوہم, اور اگر تم ان کو ملا لو. کس طرح ملا لو؟ یعنی ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ پکا لو. فإخوانکم, تو تمہارے بھائی ہیں, یعنی اکٹھے بھی اگر کھا پی لو اس خیال کے بغیر کہ تم ان پہ کچھ ظلم کرو تو کوئی بات نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے, کہ کون فساد کی نیت رکھتا ہے, کون ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے, کون ان کو نقصان دینا چاہتا ہے, اور کون ان کی اصلاح چاہتا ہے. اب دیکھیں, جیسے اپنے بچے کو جب کوئی اصلاح چاہتا ہے تو محبت سے بھی پیش آتا ہے, سختی سے بھی آتا ہے. اسی طرح یتیم بچے کے ساتھ صرف لاڈ ہی کیا جائے تو اس کا بگاڑ ہو جائے گا, اور صرف سختی کی جائے تو اسے محرومی کا احساس ہوگا. لہذا فرمایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ اصلاح کون چاہتا ہے, یعنی نفرت اور عداوت سے کون معاملہ کر رہا ہے, اور خیر خائی کے ساتھ کون کر رہا ہے, بھلا کون کر رہا ہے, اور ان کا برا کون کر رہا ہے. یاد رکھو, معاملہ تمہارا اللہ سے ہے. اگر ترازو لے کے تول کے بھی تمہیں کام کرنے کو کہا جائے تو جس کی نیت میں فطور ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جائے گا, وہ ترازو میں بھی ڈنڈی مار جائے گا. بظاہر وہ ناپ کے پورا کر کے دے رہا ہوگا, اندر سے خرابی کرے گا. تو اللہ کو پتا ہے کہ مفسد کون ہے, اور مصلح کون ہے؟ اللہ چاہتا ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا لآنتکم, تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا. اعنات سے ہے, ایسی مشکل جس سے کوئی نکل نہ سکے, یعنی ایسے حکم لگاتا تم پہ کہ تم ان سے باہر نہ آ سکتے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے.